بالله من شر الشيطان اللين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. صلوات الله اللهم صل على محمد وعلى محمد. سورہ فرقان جو قرآن مجید کا 25 سورہ ہے، اس سورے کی دوسری آیت کی تلاوت کی گئی ہے. پہلی آیت میں یہ ارشاد ہوا تھا کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کہ بابرکت ہے وہ ذات کے جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل کیا ہے تاکہ وہ سارے عالمین کے لیے عذاب الہی سے ڈرانے والا بن جائے. اب یہ جو بھیجنے والا ہے قرآن مجید کو، جس نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے اپنے بندے پر، یہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ یہ وہ ذات ہے کہ جو آسمان و زمین کا سارا مالک، ملک اسی کے لیے ہے. یعنی قرآن کو نازل کرنے والا کوئی اور نہیں ہے، قانون بھیجنے والا کوئی اور نہیں ہے، دستور بنانے والا کوئی اور نہیں ہے کہ جو جسے رد کر دیا جائے، جس کا انکار کر دیا جائے یا جس پر اعتراض کیا جائے. تو کہہ رہے ہیں کہ نزل الفرقان علی عبدہ، کہ جس نے نازل کیا ہے اپنے بندے پر فرقان کو، یہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ یہ وہی ہے جو زمین و آسمان کا مالک ہے. الذی لہ ملک السماوات والارض، جو آسمان و زمین کا سارا ملک اسی کے لیے ہے. ولم یتخذ ولدن ولم یکن لہ شریک، اور اس کے لیے نہ کوئی فرزند ہے اور نہ کوئی اس کے ملک میں شریک ہے. اس لیے کہ جو اس کی مخلوق ہے وہ اس کے رشتہ دار نہیں ہے، جو اس کی مخلوق ہے وہ اس کی ملک ہے، اور یہ اس کے کام میں شریک نہیں ہے، یہ اس کی خلقت میں شریک نہیں ہے، فعل خدا میں کوئی شریک نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کائنات کو بنایا، اس فعل قدرت میں کوئی اس کا شریک اور ہمکار نہیں ہے، کوئی معاون نہیں ہے، اور نہ اس کو کسی شریک کی ضرورت ہے، نہ کوئی معاون کی ضرورت ہے، نہ کوئی اس کا فرزند ہے کہ اس کے رشتہ دار بن سکے، نہ اس کے کوئی بھائی بندے ہیں کہ اس کے کوئی رشتہ دار شریک مانے جائیں. یعنی کسی کی شرکت اس کی ذات میں نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، نہ فرزند کے اعتبار سے، نہ بھائی کے اعتبار سے، نہ کوئی رشتے کے اعتبار سے. اس لیے کہ دنیا میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے کہ وہ مالک کائنات ہے، سب اس کی ملکیت میں ہے، اور ملکیت کو نہ رشتہ دار کہا جا سکتا ہے اور نہ شریک کار کہا جا سکتا ہے، نہ معاون کہا جا سکتا ہے، اور نہ کسی قسم کا کوئی رشتہ اس سے جوڑا جا سکتا ہے. اس کی مخلوق ہے، اس کے اختیار میں ہے، وہ خالق کائنات ہے، وہ مالک کائنات ہیں. تو جس نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے، یہ نازل کرنے والی ذات کوئی اور نہیں ہے. اس لیے کہ جو دستور بنانے والا ہے اس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ دستور بنانے کا حق کسی کو بھی کیسے پہنچ سکتا ہے، قانون کوئی کیسے بنا سکتا ہے. قانون وہی بنا سکتا ہے، دستور وہی بنا سکتا ہے جو مالک ہو، جو اس کا خالق ہو. کوئی کسی غیر کو دستور دینے کا یا حکم دینے کا اختیار نہیں پہنچتا ہے، حکم دینے کا اختیار نہیں پہنچتا ہے، قانون بنانے کا اختیار نہیں پہنچتا ہے، شریعت بنانے کا اس لیے کسی کو اختیار نہیں ہے. انسان پر کوئی حاکم نہیں ہے، انسان کسی کی بھی بات نہیں سنتا ہے اور نہ کسی کی بات اس کو سننا ہے. نبی اور رسول کی اطاعت بھی اطاعت خدا کی وجہ سے ہے, یعنی ان کی اطاعت اطاعت خدا ہے, اطاعت رسول اطاعت خدا ہے, اطاعت امام اطاعت خدا ہے. اس لیے جو ہے کوئی انسان کے اوپر حاکم نہیں ہے, اس لیے حاکم نہیں ہے کہ انسان کا اختیار کسی کے بھی ہاتھ میں نہیں ہے. کل اختیار جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, اور خلقت انسان میں کوئی شریک نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ ساتھ جو شریک ہے اس کی بھی انسان عبادت کرے, کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرض کیجئے نعوذ باللہ اکیلے نہیں بنایا ہے انسان کو, انسان کے بنانے میں کسی اور کا بھی جو ہے ہاتھ رہا ہے, کسی اور کا بھی تعاون رہا ہے. تو اب جس کا بھی تعاون رہا ہے تو اللہ کے ساتھ ساتھ اس کی بھی عبادت فرض ہو جائے گی, اس کی بھی اطاعت فرض ہو جائے گی جو اللہ کے ساتھ جو خلقت میں شریک رہا ہے. لیکن خداوند متعال جس طرح سے ذات میں واحد ہے, اسی طرح سے اس کے افعال بھی افعال میں بھی جو ہے وہ وحدہ لا شریک ہیں. یعنی یہ جو وحدت ہے, توحید ہے, توحید صرف ذات کی حد تک نہیں ہے کہ ہم جو ہے توحید ذاتی کے قائل ہوں کہ جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ذات واحد ہے, توحید توحید ذاتی ہے, ذات میں کسی کو شریک نہیں مان رہے ہیں. شرک کی کئی قسمیں ہوتی ہیں, یعنی شرک کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ذات میں کسی کو شریک مانیں, یعنی اللہ کی ذات میں ہم کسی کو شریک نہیں مانتے ہیں, وہ ذات واحد ہے, ذات وحدہ لا شریک ہے. لیکن اتنا مان لینا توحید کی علامت نہیں ہے, اس لیے کہ یہ آپ ذات میں توحید کو مان رہے ہیں, توحید فی ذات کے قائل ہیں, توحید فی ذات کے قائل ہیں لیکن توحید فی الافعال کے قائل نہیں ہیں. مثال کے طور پر کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فعل خدا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تنہا نہیں بنایا ہے, بلکہ بنانے میں کسی غیر کی شرکت بھی لی ہے, کہ اس نے تنہا کائنات کو نہیں بنایا ہے بلکہ کوئی غیر بھی اس کا شریک ہے. تو جو بھی غیر اس کا شریک ہوگا وہ بھی قابل عبادت ہوگا, وہ بھی قابل اطاعت ہوگا. جس طرح سے ہم اللہ کی عبادت ہم پر فرض ہے, اس شریک کی بھی عبادت ہم پر فرض ہو جائے گی جو ہمارے بنانے میں کسی بھی طریقے سے کسی نے تعاون کیا ہو. کسی نے ہماری ذات کو بنایا, کسی نے ہماری روح کو خلق کیا, کسی نے ہمارے جسم کو خلق کیا, کسی نے جو ہے آنکھ بنانے میں تعاون کی, کسی نے کان بنانے میں تعاون کیا, جس کسی نے بھی کوئی بھی رول ادا کیا ہماری خلقت میں, وہ بھی شریک کار بن جائے گا, افعال خدا میں شریک بن جائے گا. تو جو بھی افعال میں شریک بن جائے گا وہ بھی گویا ہم نے اللہ کی ذات میں اس کو شریک مان لیا. ذات میں نہ بھی مانا تو افعال میں تو مان لیا. تو لہٰذا افعال میں بھی جو ہے اسے وحدہ لا شریک ماننا ہے کہ خداوند متعال اگر کوئی فعل انجام دیتا ہے تو کسی کو اپنا شریک نہیں بناتا ہے. لہٰذا زمین و آسمان کا سارا ملک اسی کے لیے ہے, یعنی اس میں کسی غیر کی شرکت نہیں ہے کہ زمین کو کسی نے بنایا ہو یا آسمان کو کسی نے, یا زمین و آسمان کی کسی بھی چیز کو کسی غیر نے بنایا ہو. ایسا کسی کا بھی تعاون اس میں نہیں ہے کہ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے بنانے میں کہ کسی کا تعاون لے اور کسی کی مدد لے کہ اس سے کام نہیں ہو رہا ہے تو کوئی غیر کی مدد وہ حاصل کرے. لہذا انسان کی خلقت میں کسی غیر کی شرکت نہیں ہے, کسی غیر نے انسان کو نہیں بنایا ہے. لہذا پوری طرح سے انسان کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے. جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاتھ میں اس کا پورا اختیار ہے تو دستور بنانے کا حق, قانون بنانے کا حق بھی اسی کو حاصل ہے. تو لہٰذا قانون اسی نے بھیجا ہے کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا الذی لہ ملک السماوات والارض. یہ نازل کرنے والا قرآن وہ ہے کہ جس نے کائنات ارض و سما, یعنی مطلب دو قرآن ہیں, ایک کسی نے کتاب لکھی تھی دو قرآن, لوگوں نے کہا کہ بھئی قرآن تو ایک ہے سنتے تھے ہم, یہ دو قرآن کہاں سے آ گئے؟ تو جب کتاب کا نام تھا دو قرآن, جب اس کو پڑھا گیا تو معلوم ہوا کہ دو قرآن سے معنی وہ یہ لینا چاہ رہے تھے کہ ایک قرآن تدوین ہے, یعنی جو ہمارے سامنے ہے, یہ قرآن جو مدون ہے یہ ہمارے سامنے ہے, مکتوبی شکل میں، ایک قرآن تکوینی ہے، یعنی جو کائنات ہے یہ قرآن تکوین ہے، یہ زندہ آیتیں ہیں، زندہ کلمات ہیں، یعنی کلمات باحیات کلمات ہیں، زندہ کلمات ہیں. تو یہ زمین، آسمان، چاند، ستارے، ارض و سما، افلاک، یہ سب کے سب جو ہیں وہ قرآن تکوین ہیں. یہ جو مخلوق ہے، یہ پوری کائنات جو ہے، یہ بھی ایک قرآن ہے، تکوینی قرآن ہے، جس میں الفاظ جو ہے زندہ ہے، باحیات ہے، اسماء الہی ہے، آیات الہی ہے جو زندہ ہے، زندہ کلمات ہیں، یہ بھی قرآن ہے. تو جس طرح سے قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اور اس میں کسی غیر کی شرکت نہیں ہے، اسی طرح سے کائنات بھی، قرآن تکوین بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق ہے، اس میں بھی کسی غیر کی شرکت نہیں ہے. تو الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا، کہ اس کے لیے نہ کوئی فرزند ہے، نہ جو ہے تولیدی فرزند ہے، نہ مبولا کوئی بیٹا ہے. مطلب تو بیٹا نہیں ہے لیکن منہ بولا بیٹا ہو، کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہو. جیسا کفار کہتے تھے کہ اللہ نے جو ہے ملائک کو جو ہے اپنی بیٹیاں بنا لیا ہے، یہ فرشتے جو ہیں اس کی بیٹیاں ہیں. تو اب یا اس کی تولیدی بیٹیاں ہوں یا جو ہے زبانی منہ بولی ہو. تو نہ منہ بولا اس کا کوئی بیٹا ہے اور نہ کوئی تولیدی اور نسلی کوئی بیٹا ہے. تو کسی بھی قسم کا جو ہے نا کوئی اس کے لیے کوئی فرزند نہیں ہے اور نہ کوئی اس کے ملک میں کوئی شریک ہے. اس نے ہر شے کو خلق کیا، وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، کہ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اس نے ہر شے کو خلق کیا ہے، اور ہر شے کا کہ جس کو بھی خلق کیا ہے اس کے لیے معین، اس کے جو ہے مقام، اس کا جو ہے تقدیر اس کی معین کر دی ہے، اس کے لیے درست اندازے اس کے لیے مرتب کر دی ہیں، صحیح اندازے کے مطابق اس کو جو ہے درست کر کے بنا لیا ہے، کہ جو بھی اس کے تخلیق کے اندر جتنے مراحل ہیں ان تمام مراحل کو جو ہے صحیح اندازے کے مطابق درست کر لیا ہے. یعنی نطفے سے لے کر رحم مادر سے لے کر جتنے مراحل ہیں شکم مادر کے اندر طے ہونے والے، اس کے بعد ماں کے شکم سے باہر آنے کے بعد دودھ کی مدت سے لے کر انسان کی جو ہے وہ نشو و نما تک جو اندازے ہیں اس کو صحیح طور کے اوپر جو ہے اس کے مرتب کیے ہوئے ہیں. یعنی اس میں، اس تخلیق میں بھی کسی کا ہاتھ نہیں ہے. اللہ نے جو ہے جو کوئی ہر شے کو خلق کیا ہے درست اندازوں کے مطابق، اور وہ اندازے صحیح اندازے ہیں، اور اس اندازے کے مطابق جو ہے اس میں کوئی خرابی نہیں آ سکتی، اس کے اندر جو ہے نا کسی بھی قسم کا کوئی جو ہے توازن جو ہے نا وہ بگڑ نہیں سکتا، کیونکہ یہ جو ہے ہر شے ایک زنجیر کی طرح سے جڑی ہوئی ہے. اس میں کا کوئی ایک حصہ بھی اگر ہلے گا تو پھر کائنات کا نظم جو ہے وہ بگڑ جائے گا، کیونکہ ہر چیز ایک اپنی تقدیر اور ایک اپنے معین اندازے کے مطابق ہے. اور یہ چیز نہ صرف یہ کہ ایک وجود کے اندر یہ اندازے مقرر ہیں، بلکہ یہ ایک ایسا سسٹم ہے بنایا ہوا کہ جس کے اندر جو ہے کوئی ایک چیز بھی اس میں کی خلل انداز نہیں ہو سکتی. اس زنجیر کا ایک کڑی بھی اگر ہلے گی تو پوری زنجیر ہلنے لگے گی، کیونکہ ہر چیز ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے اور ہر ایک کی ایک تقدیر معین ہے، ہر ایک کے ایک اندازے مقرر کیے ہوئے ہیں. ہر وجود کے اپنے اندازے ہیں، اور ہر وجود کو جس جگہ کے اوپر رکھا گیا ہے ان سب کو جو ہے درست اندازے کے حساب سے مرتب کیا ہے. اتنی چیزیں ایک جگہ کے اوپر ہیں لیکن آپس میں تصادم نہیں ہوتا ہے، تصادم نہیں ہے کائنات میں کہ ایک ہی جگہ کے اوپر جو ہے ایک ہی جگہ پر پتھر بھی ہے، ہوا بھی ہے، پانی بھی ہے، ہے نا، تمام چیزیں ایک ہی جگہ پر ہیں، تمام جانور ایک ہی جگہ پر ہیں، لیکن ان کے اندر تصادم نہیں پایا جاتا ہے، اور جو ہے سب کی اپنی اپنی حدود معین ہیں. اس حدود کے اعتبار سے جو ہے اس کے اندر جو ہے یہ تمام چیزیں اپنے اپنے اندازے کے حساب سے جو ہے بنائی گئی ہیں، اور ان کی اپنے حدود معین ہیں کہ جو اس سے تجاوز نہیں کر سکتے. کوئی چیز اپنے اندازے سے تجاوز نہیں کر سکتی ہے. سب کو اپنا رول بتایا گیا ہے اور سب کو اپنے اندازے بتا دیے گئے ہیں. اس کے حساب سے کائنات جو ہے اس اندازے کے حساب سے جس اعتبار سے اللہ نے خلق کیا ہے. وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا, ہر ایک کے لیے ایک معین شے مقدر کر دی گئی ہے. اس تقدیر اور اس اندازے کے سے ہٹ کے کوئی چیز جا نہیں سکتی. اور اس کے بعد ارشاد ہے کہ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا. یعنی اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ جو ان لوگوں نے غیر کو اپنا مالک بنایا ہے ان لوگوں نے کیا خلق کیا ہے. یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تو جو ہے یہ خلق سارا زمین و آسمان اور سارا ملک ہمارا ہے, لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو چھوڑ کر وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً, اور ان لوگوں نے خدا کو چھوڑ کر ایسے خدا بنا لیے ہیں جو کسی بھی شے کے خالق نہیں ہیں, جو کسی بھی شے کے خالق نہیں ہیں. لا یخلقون شیا, نہ یہ کہ وہ کسی شے کے خالق نہیں ہیں بلکہ وہ ہم یخلقون, بلکہ ان کو خود خلق کیا گیا ہے, وہ خود مخلوق ہیں. یعنی اللہ کے علاوہ جو کوئی بھی باحیات ہے وہ سب مخلوق ہے اللہ کی. جس پتھر کو کسی نے جو ہے اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر لیا, کیونکہ طاغوت کہتے ہیں ہر وہ شے جو اللہ کے مقابلے میں لائی جائے. تو اب جو کوئی بھی اللہ کے مقابلے میں جس کسی کو بھی لایا جا رہا ہو, پتھر کو لایا جا رہا ہو, درخت کو لایا جا رہا ہو, ہے نا, بت تراشے جا رہے ہوں, انسانوں کو لایا جا رہا ہو, فرعون کو لایا جا رہا ہو, شداد کو لایا جا رہا ہو, نمرود کو لایا جا رہا ہو, جس کسی کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے مقابلے میں لایا جا رہا ہے, وہ لوگ نہ کوئی چیز کو خلق کیے ہیں بلکہ خود وہ مخلوق ہیں اللہ کی. انہوں نے کوئی چیز خلق نہیں کیا ہے. پتھر کو جو کوئی خود پوج رہا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ, بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ بت خدا نہیں ہے, یعنی مطلب خالق کائنات نہیں ہے یہ بت, لیکن منفعت اور ضرر ان سے وابستہ ہے. یہ اگر خوش ہو جائے تو بارش برسنے لگے گی, زمین سے اناج اگنے لگے گا. تو یہ جو ہے نا, یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو راضی کر لو, یہ بتوں کو راضی کر لو تو خدا راضی ہو جائے گا, اور ان کی رضا سے زمین سے اناج اگتا ہے, آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے. یہ تمام امور جو ہے ان کے ہاتھ میں ہیں. گویا جو ہے نا یہ ہمارے رب ہیں, یہ ہمارے جو ہے پالنے والے ہیں, ان کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. ورنہ اصل خالق, اصل مالک کائنات تو کوئی اور ہے. تو اگر مشرکین سے بھی آپ پوچھیں کہ تمہارا خالق کون ہے تو وہ بھی یہی کہیں گے کہ ہمارا خالق اللہ ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ, اگر آپ ان سے پوچھیں کہ تمہارا خالق کون ہے تو وہ بھی کہیں گے کہ اللہ ہے, وہ بھی کہیں گے کہ اللہ ہے. لیکن پھر ان کو کیوں مان رہے ہو؟ فرعون کو کیوں پوجا کر رہے ہو؟ فرعون کو کیوں رب مان رہے ہو؟ فرعون نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں خالق کائنات ہوں, میں خالق ارض و سما ہوں, میں نے زمین خلق کیا ہے, میں نے آسمانوں کو خلق کیا ہے, میں نے چاند و سورج کو خلق کیا ہے. کسی نے بھی اس بات کا ادعا نہیں کیا آج تک, نہ فرعون نے کیا ہے, نہ شداد نے کیا ہے, نہ کوئی کر سکتا ہے. اور جو کوئی بھی کرے گا اس کو لوگ پاگل کہیں گے, دیوانہ کہیں گے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ کوئی شخص خدا ہونے کا دعویٰ کرے جس کی عقل سلامت ہے نا. کوئی بھی اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا ہے, اور کوئی بھی انسان اس دعوے کو قبول بھی نہیں کر سکتا ہے. فرعون و شداد و نمرود نے یہ کہا تھا کہ انا ربکم العلی, میں تمہارا سب سے بڑا پالنے والا ہوں, میں تمہارا سب سے بڑا پروردگار ہوں, میں تمہاری پرورش کرتا ہوں, میں تمہیں رزق دیتا ہوں, میں تمہیں اناج دیتا ہوں, میں تمہیں جو ہے پانی پلاتا ہوں, اس لیے کہ سمندر پہ میرا کنٹرول ہے, زمین پہ میرا, زمین میرے ملک کی سرزمین ہے, پورا ملک میرا ہے نا, اس کا اختیار میرے ہاتھ میں ہے. اگر تم مجھے خوش کرو گے اور میری بات مانو گے, میرا دستور مانو گے, میرا قانون مانو گے, تو میں تم کو اناج دوں گا, کھانا کھلاؤں گا, پانی پلاؤں گا. حتیٰ کہ جب جناب ابراہیم کا نمرود سے جب احتجاج ہوا, جب مناظرہ ہوا, اور جس وقت گفتگو ہوتی رہی کہ تو کیسے خالق ہو سکتا ہے، وہ تو خالق وہ ہے جو زندگی دیتا ہے. اس نے کہا کہ میں جو ہے کھانا میں کھلاتا ہوں، پانی میں پلاتا ہوں، اگر میں اناج روک لوں تو کون تم کو رزق دینے والا ہے؟ اگر میں پانی روک دوں تو پھر کون تمہیں پانی پلانے والا ہے؟ تو جناب ابراہیم نے کہا کہ وہ تو حیات دینے والا ہے، وہ تو موت دینے والا ہے، حیات اور موت کا اختیار اس کے ہاتھ میں. تو اس نے کہا حیات اور موت کا اختیار میرے ہاتھ میں بھی ہے، میں بھی تمہیں زندگی دیا ہوا ہوں، اگر اب میں چاہوں تو تمہیں پھانسی کے تختے پہ چڑھا دوں، کسی بے گناہ کو قتل کر دوں، میرے ہاتھ میں موت ہے، اور جو پھانسی کے پھندے پہ جو لٹکا ہوا ہے اس کو میں حیات دے دوں، مرنے والے کو زندگی دے دوں، جو زندہ ہے اسے موت دے دوں، تو موت و حیات بھی میرے ہاتھ میں ہے. تو جناب ابراہیم نے کہا کہ میرا خدا تو وہ ہے کہ جو مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے، اب اگر تو بھی جو ہے کچھ اختیار رکھتا ہے تو پھر تو مغرب سے طلوع کر کے بتا. تب جو ہے وہ مبہوت ہو گیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، تو اصل بحث یہی رہی ہے ہمیشہ سے. اس سے پہلے بھی اس پہ مفصل گفتگو ہو چکی ہے اور پھر مفصل اور گفتگو اس پہ ہونا باقی ہے، کیونکہ سارے جھگڑے جتنے بھی ہوئے ہیں تاریخ عالم اور تاریخ بشریت میں اسی ایک مسئلے کو لے کے ہوئے ہیں. سب نے یہی مسئلے کے اوپر بحث کی ہے، اور تمام انبیاء کا منوانا اسی بات کے اوپر تھا کہ اللہ ہمارا رب ہے، وَعْبُدُوا رَبَّكُمْ، تم اپنے رب کی عبادت کرو. سارے انبیاء یہی کہتے رہے کہ اپنے رب کی پوجا کرو، اپنے رب کی عبادت کرو، اپنے رب کی اطاعت کرو، اس کے سامنے سجدہ کرو. ہم سب کا رب ایک ہی ہے، وَعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب کی عبادت کرو. لیکن ان لوگوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ربوبیت سے خارج کر کے کسی اور کو اپنا رب بنا لیا، جبکہ خالق یہ لوگ بھی اللہ ہی کو مانتے تھے، لیکن اب رب ان کو ماننے لگے تھے، ان کے دستور کے اوپر عمل کر. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو رب ہوتا ہے وہ دستور بناتا ہے، دستور اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، قانون اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے جو اس کا پالنے والا ہوتا ہے، جو پالنے والا ہوتا ہے وہ قانون بناتا ہے. تو اب اگر یہ اللہ کو اپنا رب مانے تو اللہ سے قانون لیں گے، جس کو بھی رب مانیں گے اس سے قانون لیں گے. تو اب اللہ کو چھوڑ کر جس کسی کو بھی یہ لوگ مان رہے ہیں، کیا وہ خالق سمجھ کے مان رہے ہیں کہ انہوں نے بھی کچھ چیز کو خلق کیا ہے؟ ٹھیک ہے خلق نہیں کیا ہے، لیکن کیا وہ لوگ کسی چیز کے اوپر مالک ہیں؟ دونوں باتیں اسی آیت کے اندر ہیں. کیا تم ان کو خالق مانتے ہو؟ کیا فرعون تمہارا خالق ہے؟ کیا نمرود تمہارا خالق ہے؟ تم اللہ کو چھوڑ کر جس کسی کی بھی عبادت کرتے ہو، آلیہ مانتے ہو، یہ آلیہ کیا معلوم معبود، خدا کو چھوڑ کر جس کسی کو بھی تم جو ہے معبود مانتے ہو، اپنا آلیہ یعنی معبود مانتے ہو، جس کی بھی تم عبادت کرتے ہو، وہ اس نے کیا خلق کیا ہے یہ بتائیں. جس کسی کو بھی تم اللہ کو چھوڑ کے جس کسی کو بھی تم معبود مانتے ہو، اس نے کیا بنایا ہے؟ اس نے لا یخلقون شیئا، انہوں نے کسی بھی شے کو خلق نہیں کیا ہے. وہم یخلقون، جبکہ وہ خود مخلوق ہیں، انہوں نے خود کوئی چیز کو نہیں بنایا ہے بلکہ وہ خود مخلوق ہیں، اور اس کے واسطے سے بھی نہ کسی نقصان اور نہ کسی نفع کے مالک بھی نہیں ہیں. یعنی یہ لوگ ولا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا، یعنی بلکہ خود ہی مخلوق، اور خود اپنے واسطے بھی کسی نقصان یا کسی نفع کے مالک نہیں ہیں. اپنی ذات کی حد تک بھی نہ کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں نہ کوئی ضرر پہنچا سکتے ہیں. یہ خوش ہو کسی سے تو کسی کو نفع بھی نہیں پہنچا سکتے اپنی ذات سے، نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتے. تو یہ لوگ کہتے تھے کہ یہ جو بتوں کی جو پوجا کرنے والے کہتے تھے کہ ان بتوں کو راضی کرو تو یہ ہم کو کچھ فائدہ پہنچائیں گے، کیونکہ عبادت جو کی جاتی ہے یا جلب منفعت کے لیے کی جاتی ہے یا دفع ضرر کے لیے کی جاتی ہے، دونوں سے ہٹ کے کوئی تیسری چیز نہیں. یا جلب منفعت ہے یا دفع ضرر ہے. کوئی کسی کو مانتا ہے تو کس وجہ سے مانتا ہے؟ جلب منفعت ہے، اس سے کوئی منفعت حاصل ہونے والی ہے تو اس کو مانتا ہے، یا پھر یہ کہ جو ہے اس سے کوئی ضرر سے بچنا ہے، اس کے کوئی پہلوان ہے، کوئی جو ہے مطلب کالی آندھی ہے یا جو ہے کوئی چڑیل ہے، وہ اس سے اس کو راضی کرو تاکہ جو ہے اس کا جو نقصان آپ تک پہنچنے والا ہے وہ نقصان رک جائے, نقصان نہ ہو سکے. کالی ماتا جو کچھ بھی اس کے ذہن میں تصور ہے, یہ کہ ان کو مانو, ان کی پوجا کرو اور ان کو راضی کرو تاکہ ان کے نقصان سے محفوظ رہو. تو یا جلب منفعت یا دفع ضرر, ضرر سے رکنا یا منفعت حاصل کرنا, کوئی بھی چیز کا فائدہ حاصل کرنا, دنیاوی منفعت کہ مکان نہیں ہے, دکان نہیں ہے, زمین نہیں ہے, جائیداد نہیں ہے, اقتدار نہیں ہے, اختیار نہیں ہے, طاقت قوت دنیا میں غلبہ حاصل کرنا ہے, تو ان کو راضی کرو. شیطانوں کی بھی لوگ پرستش کر رہے ہیں آج کل, تو کیوں؟ اس لیے کہ جو ہے جلب منفعت کے لیے کہ ان سے کوئی فائدہ ہو, یا یہ کہ ان کے نقصان سے بچے رہیں, ورنہ شیطان جو ہے نقصان پہنچا سکتا ہے. تو لہٰذا شیطان کو راضی رکھو, شیطان کی پوجا کرو تاکہ شیطان کے ضرر سے بچ سکو, یا ان بتوں کی پوجا کرو تاکہ یہ بت جو ہے جو منفعت دینے والے ہیں ان کی منفعت سے فائدہ اٹھاؤ, یا پھر یہ کہ جو ہے جو بلائیں آنے والی ہیں وہ روکے رہ جائیں, بلا نازل نہ ہو. کہ اس لیے ان کو جو ہے ان کے سامنے ان کو خوش کرنے کے لیے ان کو ناریل پھوڑے جائیں یا وہ کیا جائے, مطلب اصلے ناریل پھوڑنا یا اصلے جو ہے نا ان کو پھول پنانا یا کرنا, یہ اصلے چیز تو کچھ نہیں ہے اس کی. اگر آپ اس کو کچھ نہیں سمجھ رہے ہیں, اگر جو ہے آپ ایک خالی کوئی ایک چیز سمجھ رہے ہیں تو کچھ نہیں ہے, لیکن اگر آپ اس نیت سے آپ کی نیت کا اس کے اندر بہت دخل ہے کہ آپ کس نیت سے یہ کام کر رہے ہیں, ورنہ خود یہاں پر اس پتھر پہ ناریل پھوڑنا کون سے جو ہے اپنے جو ہے حرام چیز ہے, لیکن آپ کی نیت کیا ہے یہاں پر, اس کی نیت دیکھی جائے گی کہ آپ راضی کرنا چاہ رہے ہیں اس کو کہ یہ راضی ہو کر آپ کو نقصان سے بچائے, راضی ہو جائے تو نقصان سے بچیں گے. یہ نیت ہے اگر آپ کی کہ ان کو راضی کرو تاکہ جو ہے یہ ان کے نقصان سے بچے رہو. تو یہاں پر اس آیت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چھوڑ کر غیر کی طرف رجوع کیا ہے, اگر اللہ کو چھوڑ کے کیا ہے, اگر وہ اللہ کے مقابلے میں مان رہے ہیں تو وہ بت ہے, اگر وہ اللہ کی طرف لے جانے والے ہیں تو نشانی ہے اللہ کی. دو چیزیں الگ الگ ہیں, اگر اللہ کی طرف لے جائیں تو نشانی ہے, اگر اللہ کی طرف لے جانے کے بجائے اپنی ذات تک محدود کر لیں اور اپنی ذات کو مانے کر لیں اللہ تک پہنچنے کا تو وہ بت بن جائیں گے. تو اگر بت ہے تو ہر چیز بت بن سکتی ہے, ہر وہ چیز جو اللہ تک لے جانے سے مانے ہو وہ بت ہے, اور ہر وہ چیز جو اللہ کی طرف لے کے جائے وہ نشانی ہے, آیت خدا ہے. آپ آیت کے طور پہ مان رہے ہیں یا جو ہے بت کے طور پہ مان رہے ہیں, یہ الگ مسئلہ ہے کہ آپ کیا سمجھ کے مان رہے ہیں. اللہ تک پہنچنے کی نشانی سمجھ رہے ہیں, یہ جو ہے ایک نشانی کہ اللہ تک پہنچنے کی یہ سمجھ رہے ہیں, یا اسی نشانی کو پکڑ لے رہے ہیں, ادھر نہیں جا رہے ہیں جہاں پر وہ لے جانا چاہ رہے ہیں, دو الگ بات ہوگی. تو اگر اپنی ذات تک رک جائے تو بت ہے, اللہ تک لے جائے تو نشانی ہے. تو اب یہ جو اللہ کو چھوڑ کر جن لوگوں نے خدا بنا لیے ہیں, جو کسی بھی شے کے خالق نہیں ہیں, لا یخلقون شیئا وہم یخلقون, جبکہ ان کو خود خلق کیا گیا ہے جبکہ وہ خود مخلوق ہیں, یہ ایک بات ہو گئی. ولا یملکون, یہ دوسرا مسئلہ ہے. اب یہاں پہ خلقت کی بات نہیں ہے, ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ سمجھیں کہ یہ خالق بھی یہی ہیں, نہیں خالق نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو کیا کوئی مالک ہیں یہ؟ ولا یملکونا, اور نہ ہی یہ ملکیت رکھتے ہیں, لانفسہم, نہ خود ضرر پہنچا سکتے ہیں, نہ خود اور نہ نفع پہنچا سکتے ہیں. ایک بات, ولا یملکونا موتن ولا حیاتا ولا نشورا, اور نہ ہی یہ جو ہے از خود ملکیت رکھتے ہیں, نہ از خود یہ جو ہے مالک ہیں, اختیار رکھتے ہیں موت و حیات کے. ولا یملکونا لانفسہم, اور نہیں جو ہے ولا یملکونا موتن ولا حیاتا, اور نہیں یہ موت و حیات کے مالک ہیں. ولا یملکونا موتن ولا حیاتن ولا نشورا, نہ موت کے مالک ہیں نہ حیات کے مالک ہیں, اور نہیں موت کے بعد جو زندگی ملتی ہے اس کے مالک ہیں, نشر کے مالک ہیں, ہے نا. کسی بھی چیز کے یہ مالک نہیں ہے، نہ موت کے ہیں، نہ حیات کے ہیں، اور نہ حشر و نشر ہی کے مالک ہیں. تو پھر اللہ کو چھوڑ کر جو ان کی طرف رجوع کر رہے ہیں آپ، کس وجہ سے؟ کہ یہ فائدہ پہنچائیں گے؟ تو فائدہ نہیں پہنچا سکتے. خالق ہیں تو خالق بھی نہیں، کس چیز کے خالق ہیں یہ؟ اب خدا کو چھوڑ کر، چاہے وہ بت ہو چاہے فرعون ہو کوئی بھی ہو، تو اب یہ جو فرعون ہے فرض کر لیجئے کہ اس نے کوئی چیز کو خلق کیا ہے؟ نہیں کیا ہے. کس وجہ سے آپ اللہ کو چھوڑ کے اس کی پوجا کر رہے ہیں، اس کی اطاعت کر رہے ہیں؟ آپ کہیں گے نہیں ہم اس کو خالق نہیں مانتے، تو اس کی بات کیوں مان رہے ہیں؟ تو بولے اس لیے مان رہے ہیں کہ اس کے نقصان سے محفوظ رہ سکے. تو کیا یہ نقصان پہنچانے کا بھی مالک ہے؟ کیا یہ نقصان پہنچا سکتا ہے؟ نہیں، ہم اس کے نفع کی وجہ سے اس کو مان رہے ہیں. تو کیا یہ نفع پہنچا سکتے ہیں؟ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی نفع پہنچا سکتا ہے؟ مالک ولا یملکون نفعا ولا ضرا، نہ یہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. ولا یملکون الموت ولا حیات، نہ یہ موت کے مالک ہیں نہ حیات کے، ولا نشورا، اور نہ ہی حشر و نشر کے مالک ہیں. تو پھر تم کس کو اللہ کو چھوڑ کے کس کے پیچھے پڑ رہے ہو؟ اس کی بات کیوں مان رہے ہو؟ اس کی بات کیوں سن رہے ہو؟ خدا کے علاوہ جو کوئی بھی کسی کی بات سن رہا ہے، سمجھو اس کی پوجا کر رہا ہے، اس کو معبود بنا لیا ہے. کسی کی بھی بات اگر کوئی سن رہا ہے، کوئی شخص کی بات اگر کوئی سن رہا ہے، کوئی یا شخص ہو یا کوئی بھی ہو، اگر آپ اس کی بات مان رہے ہیں، اس کی اطاعت کر رہے ہیں، تو سمجھو آپ اس کو معبود مان رہے ہیں. اگر وہ اللہ کی بات بتا رہا ہے تو اللہ کا بندہ بنا رہا ہے، اگر وہ شیطان کی بات کہہ رہا ہے تو شیطان کا بندہ بنا رہا ہے. تو گویا آپ جس کسی کی بھی بات کو مان رہے ہیں، تو گویا اس کی بات کو یا جو ہے یا کیا سمجھ کے مان رہے ہیں اس کی بات کو، جو بھی مان رہے ہیں اگر آپ اس کی اطاعت کر رہے ہیں، تو سمجھو اگر وہ خدا کی بات کہے تو سمجھو خدا کا بندہ بنا رہے ہیں آپ کو. من علمنی حرفا فقط سیرنی ابدا، جس کسی نے بھی مجھے ایک حرف کا علم دیا، گویا اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا، اپنا بندہ بنا لیا، گویا میں اس کا بندہ نہیں ہوں، اس کے حرف کا بندہ ہوں. اب وہ حرف رحمانی ہو تو رحمان کا بندہ ہوں، وہ حرف اگر شیطانی ہے تو شیطان کا بندہ ہوں. اب وہ اپنی گفتگو سے رحمان کا بھی بندہ بنا سکتا ہے، شیطان کا بھی بندہ بنا سکتا ہے. اگر آپ اس حرف کو مان رہے ہیں، وہ حرف اگر رحمانی ہے تو رحمان کے بندے آپ بن رہے ہیں، اور وہ حرف شیطانی ہے تو شیطان کے بندے بن رہے ہیں. وقال الذین کفروا ان ھذا الا افک افتراہ، اب یہ جو ہیں یہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کر لیا ہے، اور یہ لوگ اور یہ بات بہت ہی عام ہے، قرآن مجید میں اس طرح کی کئی آیتیں آئی ہیں کہ جو اس مضمون کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ جس میں یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ وقال الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر اختیار کر لیا ہے، ان ھذا الا افک افتراہ وعانہ علیہ قوم آخرون فقد جاؤ ظلما وزورا. تو اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اب یہ جو کافر لوگ ہیں، وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن صرف ایک جھوٹ ہے جسے انہوں نے گڑھ لیا ہے، اور ایک دوسری قوم نے اس کام میں ان کی مدد کی ہے، حالانکہ ان لوگوں نے خود ہی بڑا ظلم اور فریب کیا ہے. یعنی یہ قرآن مجید کو ایک جھوٹ سے تعبیر کریں، جن لوگوں نے کفر اختیار کر لیا ہے ان لوگوں نے قرآن مجید کے اوپر یہ الزام لگایا ہے کہ نبی کریم نے اس کو گڑھ لیا ہے، اور جو ہے اس کو گڑھنے میں دوسری قوم نے بھی ان کی مدد کی ہے، اور جو ہے کسی دوسرے لوگوں کی مدد سے انہوں نے یہ قرآن کو مرتب کیا ہے. یعنی قرآن ان کا اپنا گھڑا ہوا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی قرآن مجید کی کئی آیتوں میں اس طرح کے الزامات کی بے پناہ جو ہے رد کی ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ کسی بندے کا کلام ہے تو پھر دلیل لاؤ، برہان لاؤ. ہاں تو برہان حکم ان کن تم صادقین، تم برہان لاؤ، دلیل لاؤ، تمہارے پاس کیا دلیل ہے. اس طرح کی کئی آیات میں اس مضمون کی رد کی گئی ہے، کیونکہ یہ لوگ خود اس بات کے گواہ ہیں کہ نبی کو نہ لکھتے ہوئے انہوں نے دیکھا، نہ نبی کو پڑھتے ہوئے دیکھا. تو جب لوگوں نے خود یہ لوگ خود جب اس بات کے گواہ ہیں کہ یہ درس ناخواندہ معلم ہیں، یہ کسی مکتب میں گئے ہوئے نہیں ہیں، نہ انہوں نے ہاتھ میں قلم لیا ہے، نہ کسی کی کتاب پڑھتے ہوئے کسی مکتب میں جاتے ہوئے انہوں نے دیکھا ہے، تو پھر یہ کیسے اس بات کا الزام لگاتے ہیں کہ یہ کسی کی کتاب پڑھ کر یا کسی کا بھی مضمون چرا کر انہوں نے جو ہے یہ مضمون تیار کیا ہے قرآن مجید کا؟ تو کس کی مدد لی ہے جبکہ انہوں نے قرآن کوئی کتاب پڑھتے ہوئے کسی مکتب کو جاتے ہوئے نبی کو نہیں دیکھا؟ نبی کی شان یہ ہے کہ نبی مکتب کو گئے بغیر معلم بنے ہیں، اے سفر نہ کردہ سیاح، اے درس نہ خواندہ معلم، یہ شان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو یہیں پر ختم کرتے ہیں. وصدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله الکریم. اللهم صل وسلم.